الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ ایک اہم موضوع کا تذکرہ ہوا، وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ادب اور آداب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ سارا دین آداب پر مشتمل ہے. اور آداب کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے ایسے اصولوں کی پابندی کرنا جس سے ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو جائے، اور سامنے والے کے درجے کا لحاظ رکھنا. مشہور حدیث انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو رتبہ ہے اس کا خیال رکھو. سب ایک درجے میں نہیں ہیں، ہر ایک کا الگ الگ رتبہ ہے، اور رتبے کا خیال رکھنے کا حکم ہے. رتبے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اور پھر ایسے اصولوں کی پابندی کہ جس سے دوسروں کو راحت ملے، عزت ملے، اور دوسروں کو خوشگوار محسوس ہو، اچھا لگے، اور کام میں خوبصورتی آئے. اور انسان کی یہ خصوصیت ہے، جانور بس اپنی ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان جو ہے حساس ہوتا ہے، اس کے سینے میں دل ہوتا ہے، تو وہ صرف ضرورت نہیں پورا کرتا بلکہ دوسروں کا مقام پہچانتا ہے، دوسروں کا احسان پہچانتا ہے، دوسروں کا درجہ پہچانتا ہے، اور پھر ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مقام کو ملحوظ رکھتا ہے کہ صرف ضرورت پوری نہیں ہونی ہے بلکہ خوبصورتی سے پوری ہونی ہے. تو شریعت میں، دین میں آداب کا بڑا خیال رکھا گیا ہے. گزشتہ جمعہ ادب میں سب سے پہلے اللہ کا ادب، اس پہ بات ہوئی کہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ادب ہونا چاہیے، اپنی کسی حرکت میں بے ادبی نہیں ہو، اپنی کسی بول میں، کسی بات چیت میں بے ادبی نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب بہت ساری پریشانیوں میں رہتا ہے، الجھنوں میں رہتا ہے، تو اپنے اوپر قابو کھو دیتا ہے، کبھی مایوسی میں، کبھی الجھن میں، بیزارگی میں ایسے جملے بول دیتا ہے. وہ بظاہر وہ اللہ کو مخاطب کر کے نہیں بولتا، لیکن اس کا نشانہ اللہ ہی کی ذات ہو جاتی ہے. وہ تبصرہ، وہ ناراضگی، وہ الجھن کا جو رخ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی بے ادبی ہو جاتی. تو گزشتہ جمعہ میں قرآن مجید کے مختلف مقامات سے آیتیں نقل کی گئی ہیں کہ انبیاء کرام دعا کے اندر اور اللہ سے مخاطب ہونے میں کتنے ادب کا لحاظ رکھتے تھے. آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ادب سے متعلق کچھ باتیں. آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت تو جتنی بلند ہے، مسلمان کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب کے لیے فخر کا ذریعہ ہے، فخر کا باعث ہے، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا. اور سارے جہاں کے پیدا کرنے والے کے آپ محبوب ہیں اور سید الاولین و آخرین ہیں، اور آپ ہی نے انسانیت کو شعور بخشا ہے انسان کیا ہے، انسان کی عظمت کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کے لیے آداب کیا ہے، انسان کی منزل کیا ہے، سارا شعور جو ملا ہے وہ آپ ہی سے ملا، بلکہ سارے نبیوں کو بھی جو فیض ملا وہ حضور سے ہی ملا۔ حضور کی پیدائش جو ہے نورانی دنیا میں سب سے پہلی ہوئی، اور آپ سے ہی پورے انبیاء کو نور ملا، سارے انبیاء آپ کا اعلان کرتے رہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، تو ساری انسانیت کو انسان ہونے کا شعور آپ سے ملا۔ اور بعض پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے ہر پتے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو اللہ نے خوبصورت بنایا آپ کے نام سے، اور آپ کی ہستی وہ ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، کہ تبڑا مت ہے، اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی درختوں نے دی، پتھروں نے دی، آپ کے معجزات جو لکھے ہوئے ہیں ہزاروں معجزات ہیں، کسی نے کہا 10,000 ہیں، کسی نے کہا 3,000 ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو جب کافروں نے مطالبہ کیا تو کنکروں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا کہ پہاڑ یہ جو ہے درخت گواہی دے، تو وہ درخت چلتا ہوا آیا اور اس نے گواہی دی، پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو آپ کا درجہ تو کتنا بڑا ہے، معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے اوپر آپ کو بلایا اپنی خصوصی بارگاہ میں، اور وہاں بلا کے آپ سے کلام فرمایا، جو کسی نبی کو اس درجے کی معراج حاصل نہیں ہوئی، انسان کو اتنا بڑا مقام ملا۔ اور جس شہر میں آپ رہتے تھے اس کو اللہ نے آپ کے شہر کو بلد امین فرمایا، اور آپ کی ہستی وہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر وقت اللہ آپ پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اور فرشتے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والو تم درود پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے اس سے پہلے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ارے انسان تمہارا کیا درجہ ہے، تم تو امتی ہو، تم تو ان کے ممنون احسان ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے انہی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے کہ ہمیشہ کنٹینیو اللہ ان پر رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، اللہ کی رحمت برستے ہیں، اللہ درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ درود بھیجتے ہیں کا مطلب درود پڑھتے نہیں بیٹھتے، اللہ جو محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں، جو رحمت نازل کرتے ہیں، اس کو فرمایا اللہ درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑی فضیلت ہوئی کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے آپ کی ذات، اور جو آپ پر درود بھیجے پلٹا کے اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، اور آپ کی نسبت سے آپ کی امت کو بھی بڑا مقام مل گیا۔ فرمایا جنت میں پوری قومیں پوری ملتیں مل کر ان کی 40 صفحے ہوں گی، اور حضور کی امت کی 80 صفحے ہوں گی جنت میں جانے والے، 2/3 جائیں گے اس میں سے، اور آپ کی امت کو خیر الامم کر دیا اللہ نے کہ امتوں میں سب سے بہترین امت۔ تو جب آپ کی وجہ سے اتنا سب کچھ ملا ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، تو آپ کا ادب کتنا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ احترام ہونا چاہیے، ارشاد ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے سب کے اوپر، سب کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور چوکنا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، کیوں، لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ اے انسانوں تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروه، اور اس لیے بھیجا ہے نبی کو کہ تم نبی کی کا کام کرو، نبی کے کام میں نبی کا ساتھ دو، وتوقروه، اور نبی کا ادب اور احترام کرو۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 9 ہے، اور پھر الگ سے بھی قرآن مجید میں احکام تفصیل سے آئے ہیں چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب عرب کے لوگ بہت سیدھے سادے تھے, بدو بھی تھے, تو بے تکلف بات ہو سکتی تھی. حضور اللہ نے امت کو ادب سکھایا کہ جب بات کرو تو ادب سے بات کرو, اور تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے, پست آواز میں بات کرو, نرم آواز میں بات کرو. تو مفسرین نے لکھا کہ جیسے آپس میں بے تکلف بات کرتے ہیں, گفتگو میں چہکتے ہیں, بعض وقت موڈ ہوتا ہے تو لوگ چہکتے ہیں, اور موڈ آف ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے تو تڑکتے ہیں, جو میاں کرتے گفتگو کے اندر. تو فرمایا نہیں, حضور کے بعد سامنے بات کرو تو انتہائی نرم لہجہ ہو, تعظیم کا لہجہ ہو, ادب کا لہجہ ہو, اور آداب اور شائستگی سے بھرا ہوا لہجہ ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی اپنی آواز بلند مت کرو, تو حدیث کی کتاب ہے مسند بزار, اس میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم حضور, آج سے تو میں آپ سے بس سرگوشی کیا کروں گا, اور جو آہستہ بات کرتے ہیں ایک دم کان میں, آج سے تو میں زندگی بھر آپ سے سرگوشی میں بات کروں گا, بہت ہلکی آواز. اور درے منصور اور ایک حدیث کی کتاب ہے, اس میں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بعد مستقل اپنی آواز جو ہے پست کر لی, ہمیشہ دھیمی آواز سے بات کرتے تھے. اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ انصار کے جو خطیب تھے, عربوں میں خطیبوں کی بڑی اہمیت تھی, خطبہ مقرروں کی, ان لوگوں کے جب میلے ٹھیلے ہوتے تھے تو پورا قبیلہ الگ الگ گروپ بنا کے بیٹھتے تھے, اس میں مقابلے ہوتے تھے تقریر کے خطیبوں کے, اور خطیب بہت ہی اعلیٰ ترین الفاظ میں, مختصر الفاظ میں اپنی قوم کے فضائل بولتا تھا, سامنے والی قوم کے جو ہے رضائل بولتا تھا. تو خطیبوں کی بہت بڑی حیثیت تھی اس زمانے میں. تو یہ انصار کے خطیب تھے شروع سے, تو آواز ان کی بہت پاٹدار تھی, زوردار آواز تھی. تو جب یہ آیت اتری تو وہ تو گھر میں ہی رہ گئے, پھر حضور کی مجلس میں آنا بند کر دیا, حضور کے پاس آنا بند کر دیا, اس لیے کہ آواز بلند تھی. جب وہ کئی دن نہیں آئے تو ان کے قبیلے کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ پوچھا کیا حالت ہے آپ کی, یعنی کوئی بیمار وغیرہ تو نہیں ہو گئے, کیا ہو گیا, آپ نظر نہیں آ رہے, کیسی حالت ہے؟ تو فرمایا شر, بہت بری حالت ہے میری. کان یرفع صوته فقد حبط عمله, میں جو ہے آواز سے بات کرتا تھا, اب تو میرے اعمال ضائع ہو گئے. اس لیے کہ آیت کے الفاظ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مند کرو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور آپس میں ایک دوسرے سے جس طرح سے آواز سے بات کرتے ہو اس طرح سے آواز سے بات مت کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے سارے نیکیاں نبی کی بے ادبی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ نہ چلے کہ سب لٹ گیا. اس آیت کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میری آواز تو بلند تھی, میں حضور کی مجلس میں آواز سے بات کرتا تھا, میرے تو سارے اعمال سب برباد ہو گئے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے, اور میں تو دوزخ میں ہوں, دوزخیوں میں ہوں. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. تو پھر حضرت سعد بن معاذ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضور نے پوچھا کیا ہوا, نہیں تو بتایا کہ میری بات ہوئی تھی, وہ تو سہمے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو دوزخی ہوں, میری آواز بلند ہے. تو حضور نے کہا کہ جاؤ بولو, اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, تم دوزخیوں میں سے نہیں ہو, ولکنک من اہل الجنہ, بلکہ تم تو جنتیوں میں سے ہو. تو قدرتن آواز بلند ہے تو بات الگ ہے, لیکن حضور نے نصیحت, اللہ نے نصیحت فرمائی کہ ارادہ کر کے پست کرنا ہے آواز اللہ کے نبی کے سامنے, یہی ادب کا تقاضا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا, اور ایک دوسرے کو اس طرح تو تم پکارتے ہو, آواز دیتے ہو, ارے ادھر آؤ, کچھ کسی کو آواز دیتے ہو, ایسے نبی کو کبھی مت پکارا کرو. یہ ادب سکھایا. ایک بدو تھے دیہات کے, وہ حضور کے آرام کا وقت تھا, اور آ کے جو ہے حضور کے کمرے کو کھٹکھٹائے اور کہنے لگے یا محمد آؤ باہر آؤ, گاؤں کے آدمی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے وحی بھیجی, ادب سکھایا کہ جس طرح اپنے عام لوگوں کو پکارتے ہو, آواز دیتے ہو, ایسے تم نہیں دے سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابہ کرام کا جو مستقل معمول تھا, عام وہ تو بدو آدمی تھے, دیہاتی تھے, آگے تھے, ان کو معلوم نہیں تھا, لیکن جو عام صحابہ تھے ان کا نام, ان کا معمول یہ تھا کہ نام لے کے حضور کو مخاطب نہیں کرتے تھے, اور کبھی بھی ادب سے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, آپ کا لقب لے کے, فدا کا امی و ابھی یا رسول اللہ, بات کرنا ہو تو سیدھی بات نہیں کرتے تھے, میرے ماں باپ آپ کے قربان ہے اللہ کے نبی, ان کا تقویہ کلام ہوتا, فدا کا امی و ابھی یا رسول اللہ, اس طرح سے بات کرتے تھے. جبکہ قرآن مجید میں پچھلے نبیوں کی مثالیں اللہ نے نقل کی کہ وہ لوگ اپنے نبی کو نام لے کے بھی مخاطب کرتے تھے, جیسے فرمایا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب آسمان سے ان کو رزق مل رہا تھا من و سلوا, تو اس سے بیزار ہو گئے اور آ کے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ ایک قسم کا کھانا جو ہے یہ, اس پہ ہم لوگ نہیں رہ سکتے, ہم کو پھر وہی پیاز لہسن مختلف جو ہے سبزیاں چاہیے, کھانے چاہیے مختلف. تو انہوں نے جو مخاطب کیا تو نام لے کے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبر علی طعام واحد, ایک قسم کے کھانے پہ ہم لوگ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری, ان کے جو ماننے والے تھے, انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل فرمائیے, اتنی بڑی بات مانگ رہے ہیں اور مگر مخاطب کر رہے ہیں تو نام لے رہے ہیں. یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے؟ تو یا عیسیٰ کہہ رہے, لیکن حضور کے لیے قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہیں یا محمد نہیں کہا, پیار سے جب بھی یا ایہ المدثر, یا ایہ المزمل, ہمیشہ لقب لے کے پیار سے پکارا, نام لے کے مخاطب نہیں کیا قرآن مجید کے اندر, جبکہ دوسری قوموں میں امتیں نام لیتی تھی اپنے نبی کے. تو صحابہ کا بھی یہ معمول تھا, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, فدا کا امی و ابھی یا رسول اللہ, اس طرح بہت ادب سے مخاطب کرتے تھے. اور ایک جگہ قرآن مجید میں ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, وہ منافقوں نے اپنی اہمیت جتانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر لیا تھا. یہ منافق لوگ جو تھے یہ سوسائٹی کے پہلے سے معزز لوگ تھے, اور نفاق کی بیماری اکثر ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کی ایک پوزیشن رہتی ہے, اور پوزیشن مینٹین کرنے کے لیے وہ اندر ایک رہتے ہیں باہر ایک رہتے ہیں. تو یہ منافق لوگ وہی تھے کہ حضور کے آنے سے پہلے ان کی مدینے میں بڑی پوزیشن تھی قوم میں, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینے کے عام لوگ سب ایمان میں داخل ہو گئے خلوص سے, اب ان کے لیے مسئلہ ہو گیا, اگر ایمان میں داخل نہیں ہوں گے تو پوری قوم سے کٹ جائیں گے, اس لیے اپنی پوزیشن بنائے رکھنے کے لیے یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے, لیکن اندر سے ان کے دل میں تھا کہ ہماری ایک پوزیشن تھی, اب تو لوگ ہمارے پاس سے ہٹ گئے, پورے حضور کی طرف رجوع ہو گئے. تو یہ لوگ عوام میں اپنی پوزیشن دکھانے کے واسطے حضور کے پاس آ کے سرگوشی میں بات کرتے تھے, چپ کے کانا پھوسی کرتے, جیسے بہت بڑے لوگ ہیں, بڑے قریبی لوگ ہیں, پبلک بیٹھی ہوئی ہے, وہ ٹائم پہ قریب میں آنا اور کانا پھوسی کرنا, کان میں بات کرنا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کی بڑی اہمیت ہے جو کانا پھوسی کر رہے, اتنا قریب آ کے بیٹھ رہے. اب ان کا دیکھا دیکھی شاید یہ اچھا عمل ہے سمجھ کر, بہت سارے سیدھے سادے لوگ تھے نا, انہوں نے بھی اس طرح شروع کر دیا کہ حضور سے بڑے قریب آ کے کانا پھوسی کر رہے ہیں, چپ کے چپ کے بات کر رہے. تو اللہ نے ایک ٹریٹمنٹ کیا, اللہ نے فرمایا کہ جو بھی حضور سے اس طرح قریب آ کے چپکے چپکے بات کرنا چاہے گا اس کو پہلے صدقہ دینا پڑے گا, پہلے جو جس جو جو بھی اس طرح بات کرنا چاہیے, اسپیشل بات کرنا چاہ رہا ہے, صدقہ دو پھر بات کرو. تو یہ آیت ہوئی ہے کہ اے ایمان والو, جب رسول سے تم کانا پھوسی کرو, قریب آ کے اسپیشل بات کرنا چاہو تو صدقہ دو, پہلے یہ نجوا تم صدقہ. تو اب وہ منافقین کنجوس بھی بہت تھے, پیسے کی بڑی ان کے پاس اہمیت تھی, تو وہ کنجوسی کی وجہ سے وہ لوگ ہٹ گئے, پورے پیچھے ہٹ گئے پھر آہستہ آہستہ, اور سادہ لوگ مسلمان تھے مفسر, ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ حضور سے جا کے سرگوشی کرنا, بڑے اپنے حیثیت جمانا ہے. اس لیے دونوں بھی جب رک گئے تو پھر یہ قرآن کا یہ حکم منسوخ ہو گیا حضور کے ہی زمانے میں, کہ اب اگر ملاقات کرنا ہے تو صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک آیت شریفہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو, آگے آگے مت بڑھو, پیچھے رہو. ایک ادب سکھایا گیا کہ محفل میں ہو, کسی بھی چیز میں ہو, حضور سے آگے مت بڑھو, پیچھے رہو. تو اللہ کی رسول, اللہ کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت میں اللہ سے تو آگے کون بڑھے گا, اللہ تو نظر ہی نہیں آتے. لیکن ساتھ ملا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ اور نبی کا دونوں کا ادب ہونا چاہیے. تو فرمایا آگے آگے مت بڑھو. تو رسول کی سچی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے, اور رسول کی اطاعت کا تعلق ادب سے ہے. جہاں ادب ہے وہاں اطاعت ہے, بے ادبی کے ساتھ کیا اطاعت. تو ادب سکھایا گیا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہوئے جو لوگ تھے, قریب رہنے والے ہم نشین صحابہ, وہ تقویٰ بھی اختیار کیے ہوئے تھے, اندر سے بھی اللہ کا خوف, رسول کا ادب, شریعت کا ادب, گناہوں سے بچنے کا اہتمام, اندر سے تقویٰ بھی تھا اور اوپر سے ادب بھی بہت تھا. ظاہری آداب کا بھی پورا پورا خیال رکھتے تھے, کسی کام میں حضور سے پہل نہیں کرتے تھے. اور حضور پاک کی مجلس میں بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ بالکل آدمی نہیں ہے بلکہ پتھر کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں, بالکل ہلتے ہی نہیں تھے. ایک دم با ادب ہو کے, متوجہ ہو کے, قریب ہو کر اس طرح بیٹھتے تھے کہ ہلتے جلتے بھی نہیں تھے. جہاں آتے الفاظ کے کان اعلی رؤوسی متعر, اتنا با ادب ہو کر بغیر ہلے کے بیٹھتے تھے, لگتا تھا سب کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا سر کو ہلائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا, اس لیے نہیں اڑا رہے. اس طرح پرندے کو نہیں اڑانا ہے تو جس طرح آدمی بیٹھے گا ایسا بالکل سر ہلاتے ہی نہیں تھے, اتنے با ادب ہو کے بیٹھتے تھے. تو سینے جو ہے حضور کی محبت سے بھرے ہوئے, اور زندگی حضور کی بے ادبی سے بہت دور. اللہ نے ان کی تعریف کی, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اچھی طرح جانچ لیا ہے کہ بڑے با ادب لوگ ہیں. ہاں, اندر سے باہر سے سب ان کے اندر ادب ہے, اللہ نے ان کو جانچ لیا. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو ہم قرآن کی مختلف آیتوں پہ غور کریں گے. تو ایک طرف تو ادب کی ادائیں سکھائیں اور ادب کا حکم دیا, اور دوسری طرف جو ادب, بے ادبی کی جو چیزیں تھیں ان پہ روک ٹوک کی اور پھر منع کیا. چنانچہ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں جو حضور کے ادب کو بتاتے, اس میں سے چند ایک واقعات یہ نقل کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک نقشہ ہمارے سامنے آئے کہ اسلام کیسا ادب سکھاتا ہے, اسلام کا کلچر کیسا ادب سکھاتا ہے. اس وقت جو سارے عالم میں کلچر پھیلا ہوا ہے وہ یورپ والوں کا اور ویسٹرن کلچر ہے. ویسٹرن کلچر کی بنیاد ہی بے ادبی پہ, ان کے کلچر کی بنیاد تکبر پر ہے. اس طرح سے بات بھی کریں گے تو ایسا منہ بنا بنا کے بڑی بے نیازی سے, ان کا جو اسٹائل ہے, انگلش کا جو اسٹائل ہے وہ ادب کا اسٹائل نہیں, وہ تکبر کا اسٹائل ہے. ان کے کلچر میں بھی یہ کرسی میں کانٹے واٹے, پورا کلچر ڈریسنگ ہر ایک میں تکبر ہے. اس میں آدمی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ہے, وہ لوگ اس کو اخلاق سمجھتے. وہ لوگ یقیناً آدمی ہمت کے ساتھ رہے, حوصلے کے ساتھ رہے, اچھا لباس پہنے, کھلا دماغ رہے, یہ بھی اسلام میں مطلوب ہے. لیکن یہ ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپس میں عاجزی رہے, مٹھاس رہے, آدمی اپنی نفی کر کے سامنے والے کو بڑھائے, اس کو عزت دے, یہ ہمارا کلچر ہے. لیکن یورپ کا کلچر یہ سکھاتا ہے کہ بس بن ٹھن کے رہو, ٹپ ٹاپ کے ساتھ رہو, اکڑتے رہو, ہر چیز میں اپنی پوزیشن مینٹین کرو, مینٹین کرو, بتاؤ, یہ ان کے کلچر کے اندر ہے. تو بہرحال جہاں محبت ہوتی ہے نا, آپس میں جہاں محبت ہوتی ہے تو وہاں دکھاوے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. محبت میں تو آدمی سامنے والے پہ فنا ہوتا ہے, تکبر میں آدمی سامنے والے کو فنا کر کے اپنے کو دکھانے کے چکر دکھاتا ہے. اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ بھائی سامنے والے سے محبت کرو, دل سے محبت کرو, اس کو آگے بڑھاؤ, کیا اپنی اپنے کو کیا دکھاتے ہو. تو اس دور میں یہ خاص چیزیں سیکھنے کی, بہت اہتمام سے کیونکہ ماحول پورا تکبر والا ہے نا, اس لیے اہتمام سے یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے اندر ادب ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, خلوص ہو. تو بہرحال حضور پاک کا کیسا ادب تھا صحابہ کے اندر. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, تو نبیوں کا خواب تو سچا ہوتا ہے, تو حضور نے سمجھا کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں. حالانکہ حالات ابھی مکے اور مدینے میں جنگ کے حالات تھے, لیکن حضور جو ہے کچھ صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے. مکے کے قریب جب پہنچ گئے, وہاں حدیبیہ کا میدان تھا, مکے والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا, ہماری تو جنگ کی حالت ہے, اس حال میں لوگ آئیں گے کعبے میں آئیں گے اور عمرہ کریں گے, یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے. اچھا, عربوں کا پہلے سے اصول تھا کہ جانی دشمن بھی اگر کعبے کو طواف کے لیے آئے تو روکنے کا اصول نہیں تھا. دشمن ہوگا اپنی جگہ پر, مگر کعبہ سب کا ہے, ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی, یہ اصول تھا, اس بنیاد پہ حضور گئے تھے. لیکن حضور جب پہنچے تو ان کے دل میں انانیت آ گئی, ان لوگوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے آپ لوگ. بہرحال صلح کے واسطے کوششیں ہوئیں, بات چیت ہوئی, تو حضور نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا, کیونکہ مکے میں ان کا خاندان مضبوط تھا, ان کی پوزیشن تھی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. تو وہاں جو بات چیت ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی, انہوں نے اجازت نہیں دی عمرے کی. البتہ حضرت عثمان سے کہا مکے والوں نے کہ آپ کو ہم پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں, آپ کر لیجئے بالکل, اس لیے کہ ان کا ایک مقام تھا ان لوگوں کے دل میں, کہا کہ آپ کیجیے عمرہ, ہم آپ کو اجازت, مگر یہ کہ حضور کو اجازت نہیں ہے سب. تو انہوں نے رد کر دیا کہ اللہ کے نبی عمرہ نہ کریں, میں عمرہ کروں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب وہ واپس پہنچے تو عمرے کا بڑا شوق رہتا تھا, مکے کے ہی لوگ تھے یہ, ان کی گھٹی میں عمرہ پڑا ہوا تھا, مکے کعبۃ اللہ کی محبت تھی پورے صحابہ کے دل میں. تو جیسے واپس پہنچے اپنے لشکر میں, تو صحابہ نے حضرت عثمان کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو عمرہ کر کے ہی آئے ہوں گے, آپ تو وہاں تک چلے گئے تھے, آپ تو عمرہ کر کے ہی آئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پیشکش تو کی ہے, لیکن قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر ایک سال بھی میں مکے میں رہتا تو حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا تھا, حضور عمرہ نہ کریں اور میں عمرہ کروں, یہ تو بے ادبی کی بات. اس طرح سے لحاظ صحابہ میں حضرت عثمان کی یہ صفت میں سب سے آگے تھے, ادب, احترام, حیا, دوسرے صحابہ سے یہ بڑے ہوئے تھے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی, اسلام جب قبول کرتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتے تھے, تو میں نے جس دن سے بیعت کی اس کے بعد زندگی میں کبھی پھر وہ سیدھا ہاتھ میں نے شرمگاہ کو نہیں لگایا, نہانے دھونے میں ضرورت سے فارغ ہونے میں, کہ بھائی یہ ہاتھ ہم نے حضور کے ہاتھ میں دیا ہے, تو پوری زندگی پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں لگایا, حضور کے ہاتھ کو ہاتھ لگاؤ. اب آج کل کا زمانہ ہے, یہ سب چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا, بلکہ کتنے لوگ تو اس کے مذاق اڑاتے ہوں گے, بھائی اس سے کیا تعلق. لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے صحابہ کا مزاج کیا تھا, ادب کے سلسلے میں شریعت کا کی چاہت کیا ہے, اور انسانیت کا کمال کس میں. تو زندگی بھر انہوں نے اپنا ہاتھ استعمال نہیں کیا اس جگہ پر. اور مکے والوں نے جو بات کرنے کے لیے بھیجا صلح حدیبیہ کے موقع پر, ایک بہت ہی ذہین, جہاں دیدہ, پوری دنیا کو دیکھے ہوئے اپنے لیڈر کو بھیجا, ان کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی, ساری دنیا دیکھے بھالے آدمی تھے, بہت ذہین تھے. وہ واپس جب بات کر کے حضور کے پاس سے گئے تو انہوں نے مکے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو. تو سمجھاتے ہوئے انہوں نے صحابہ کرام جو ادب حضور کا کرتے تھے, مسلمان جو حضور کا ادب کرتے تھے, اس کا تذکرہ کیا. مشہور ہے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے, یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسریٰ والنجاشی, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, اور اس وقت کے جو سپریم سپر پاورز تھے, کہہ رہے ہیں کہ میں قیصر کے پاس گیا, میں کسریٰ کے درباروں میں گیا, اور افریقہ کے علاقے میں جو نجاشی کے دربار میں گیا, سمجھے. واللہ ان رأیت ملکاً قط یعظمہ اصحابہ ما یعظمہ اصحاب محمد محمدا, اللہ کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا کسی بادشاہ کی، کسی شہنشاہ کی، اس کے درباری، اس کے لوگ اتنا ادب کرتے ہوں، اتنا تعظیم کرتے ہوں جو محمد کے ساتھی ساتھی ان کا تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا، جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب لپک پڑتے ہیں پورا کرنے کے لیے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے چھینٹے اپنے جسم پہ ملنے کے لیے وہ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑیں گے وضو کا پانی لے کے ملتے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب اپنی آواز ان کے سامنے پست کر لیتے ہیں. وَمَا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ نَذَر تَعْظِيمًا لَهُ، اور ان کی عظمت کی وجہ سے ان کے اوپر نظر ٹکاتے نہیں ہیں، گھور کے دیکھتے نہیں ہیں، بالکل نظریں نیچی رکھتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک یہ کافر کی جو دشمنوں کا سردار تھا اس کی گواہی ہے، اور اخلاق تو وہ ہے، بات تو وہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے. کوئی صحابی بولتے صحابہ کی تعریف کرتے تو بات تھی، یہ دشمن جا کے دشمن قوم میں کہہ رہا ہے کہ اتنا ادب اتنا احترام حضور کا صحابہ کے اندر ہے. اب اس زمانے میں آج کل یہ سب چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے بھائی، ایزی گوئنگ، کس کا ادب کیا ہے، کسی کا احترام کیا ہے، چلو بس ہر چیز کو آسان لے لینا، اور بے ادبی کا مزاج، کسی چیز کو اہمیت نہ دینے کا مزاج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس، چچا تو تھے لیکن عمر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، تھوڑا سا فرق تھا. تو ایک مرتبہ حضور نے باتوں باتوں ان سے پوچھا، آپ مجھ سے بڑے ہیں نا، پوچھا آپ مجھ سے بڑے ہیں نا پوچھا. تو فوراً وہ تڑپ گئے، کہا یا رسول اللہ انت اکبر و اعظم وانا اسن، جیسے حضور نے کہا آپ تو بڑے ہیں نا، تو نہیں، اے اللہ کے رسول آپ بڑے ہیں، آپ عظمت والے ہیں، میں عمر میں زیادہ ہوں، میری عمر زیادہ ہے، بڑے تو آپ ہیں. فوراً جو ہے ادب سے کہا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے کسی صحابی سے بات کرتے ہوئے ان سے اسی طرح کی بات کہی تھی کہ تم بڑے ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے بڑے ہیں، البتہ پیدائش میری پہلے ہوئی ہے، بڑے تو اللہ کے نبی. تو یہ عام گفتگو میں جو روا روی میں بولتے ہیں نا، اس میں بھی ان کو یاد رہتا تھا، اتنا ان کی طبیعت کے اندر، ان کے جذبات میں، ان کے رگ رگ میں حضور کی عظمت ایسی طاری تھی کہ سمپل گفتگو میں بھی، روانی میں بھی کوئی لفظ نہیں بولتے تھے، اور نکل گیا تو چوکنا ہو جاتے تھے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ہم کو کر رہا، خلاف ادب بات کوئی نہ ہو جائے. اللہ، شمائل ترمذی نے بھی لکھا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ گھر میں حضور جب گھر میں آرام کر رہے ہوں تو صحابہ ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی شدید ضرورت ہو کسی وقت اور آپ کو بلانا ہو تو آپ کے دروازے پہ کھٹکا مارتے تھے، تو ناخنوں سے کھٹکا مارتے تھے، دیکھا ناخن سے، اتنی ہلکی آواز ہے کہ اگر آرام میں ہو تو خلل نہ ہو جائے، آپ کے سکون میں خلل نہ ہو جائے، ناخنوں سے کھٹکا مارتے تھے. کافروں کے جو سردار تھے ابو سفیان، جو بعد میں صحابی بنے، حضرت ابو سفیان ہو گئے، ان کی بیٹی ام حبیبہ، وہ مسلمان بھی ہوئی، پھر بعد میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی بنی، امہات المومنین میں شامل ہوئی. تو یہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا مکے والوں میں اور مدینے والوں میں کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، وہ مکے والوں نے اس کی شرائط توڑ دی، تو وہ معاہدہ ختم ہو گیا. تو پھر سے معاہدے کی تجدید کے واسطے کفار کے سردار کے حیثیت سے ابو سفیان مدینہ آئے. اب مدینہ آئے تو اپنی بیٹی کے گھر قیام کیا، حضرت ام حبیبہ کے پاس آئے، اور جب وہ آئے بستر جو ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلنگ پہ بچھا ہوا تھا، آ کے وہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے روک دیا کہ ابا جان ٹھہریے تھوڑا سا، اور بس بستر لپیٹ دیا، کہا اب تشریف رکھیے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا میرے قابل بستر نہیں ہے یا بستر کے قابل میں نہیں ہوں بیٹی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ ابھی مشرک ہیں، اور مشرک کو نجس کہا گیا ہے، میں حضور کے بستر پہ آپ کو نہیں بٹھا سکتی. دیکھو نبی کے آداب، ایک طرف باپ ہے، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے شوہر ہے تو کیا, میں بھی تو تمہارا باپ ہوں, انہوں نے کہا اس سے پہلے لپیٹنے سے پہلے. تو کہا نہیں, آپ نجس ہے اور یہ حضور کا پاک بستر ہے, آپ اس پہ تشریف رکھیے. حالانکہ وہ سردار ہیں کے لیے, ان کی بہت بڑی پوزیشن تھی, لیکن خیال رکھ رہی ہے کہ حضور کے بستر کا اتنا ادب ہے. صحابہ کا بھی, جو حضور کے بعد جو خلیفہ ہوئے چاروں خلیفہ, ان کا بھی مزاج دیکھیے کہ جمعہ کا جو حضور خطبہ دیتے تھے, ایک لکڑی کا ممبر بنوایا گیا تھا, اس کے اندر تین سیڑھیاں تھیں, تو حضور جو ہے دوسری سیڑھی پہ پیر رکھتے تھے اور تیسری پہ بیٹھتے تھے, دوسرے درجے پہ پیر رکھتے تھے تیسرے پہ بیٹھتے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے, تو انہوں نے کیا ہے دوسری پہ بیٹھنا شروع کیا, دوسری میں بیٹھ رہے ہیں اور پہلی پہ قدم رکھ رہے ہیں. پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ دوسری پہ نہیں بیٹھے, وہ تیسری پہ بیٹھنے لگے اور زمین پہ پیر رکھنے لگے خطبہ دیتے ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے, یعنی حضور کا ادب ہی نہیں ہو رہا ہے, حضور کے بعد ابوبکر کا ادب حضرت عمر کر رہے ہیں, عمر کا ادب حضرت عثمان کر رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کیا کیا, اس میں اور ایک نیچے اس کو اونچا کر دیا, اس کو اور ایک درجہ اس کے اندر لگا دیا. اب جو ہے وہ پھر اس کے بعد کے درجے پہ وہ بیٹھتے تھے, زمین پہ پیر رکھتے تھے. تو یہ صحابہ کا عمل, خلفائے راشدین, دین کے مزاج کو سمجھنے والے, زمانہ کی حکومت کرنے والے, انہیں کے بالکل کونے میں رہنے والے صوفی ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں, یہ پوری دین کی روح کو جاننے والے, دین دنیا سب کو جاننے والے, لیکن ادب کا اتنا مقام ہے کہ ہر بات کا خلیفہ پہلے خلیفہ کا احترام کر رہا ہے, ان کی جگہ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں. تو یہ سند ہے کہ اسلام میں ایک دوسرے کے ادب و احترام کا بڑا مقام ہے. صحابہ کا عمل, بڑے بڑے صحابہ کا, اکابر صحابہ کا, خلفاء کا عمل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا, آخری جو بیماری تھی اس میں حضور نماز پڑھانے کے لائق نہیں رہے, شدید بیماری, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی, فرض نمازیں 17 نمازیں حضور کی زندگی میں انہوں نے پڑھائی. انتقال سے 2 دن پہلے جب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے سے نماز میں شرکت کے لیے آئے. جیسے ہی حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں تو مصلی سے پیچھے ہٹ گئے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو خود کیسے پڑھائیں گے, لیکن اللہ کے نبی نے اشارے سے منع کیا کہ نماز پڑھاؤ ایسے, اور جا کے حضرت ابو بکر کے بازو بیٹھ گئے حضور. اب حضور نماز جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں, حضرت ابو بکر ان کی نقل کرتے اور ان کی آواز پہ پورے مسلمان پھر ابو بکر کی نقل کرتے اس طرح سے. تو نماز کے بعد حضور نے پوچھا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے, تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ما کان ابن قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. یہ ابو قحافہ کے بیٹے نے ابو بکر کے لیے یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نماز پڑھے, اس لیے میں اللہ کے نبی پیچھے ہٹ گیا. ایک مرتبہ 2 صحابی تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے کہ چلو تم تیر چلاؤ میں تیر چلاؤ, زیادہ دور سے دور تک کون پھینکتا ہے. فضیلہ ابن عبید اسلمی اور حضرت ابن ورا رضی اللہ عنہ, حضور نے دیکھا تو خوش ہو گئے, دیکھا تیر اندازی کی حضور نے تعلیم دی, نشانے کی, خاص طور پہ مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ نشانہ باندھنے کا جو ہے جو علم ہے یہ تیر اندازی, اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, مسلمانوں اس میں مہارت حاصل کرو. تو بہرحال حضور نے دیکھا تو خوش ہوئے, ہمت افزائی کے لیے حضور نے کہا, فضیلہ سے کہا کہ اے بنی اسماعیل تم تیر اندازی کرو, اس لیے کہ تمہارے باپ بھی بہت اچھے تیر انداز تھے, یعنی حضرت اسماعیل اچھے تیر انداز تھے. اب ایک کی تعریف کر دی اور ایک ہے دوسری طرف ابن ورا, تو کہا کہ اور میں ابن ورا کے ساتھ ہوں, کہ تم بھی چلاؤ میں ان کا ساتھ دیتا ہوں. یہ سنتے ہی فضیلہ نے کمان رکھ دی کہ جب آپ ادھر ہیں تو میں ادھر تیر نہیں چلا سکتا, آپ ادھر ہیں تو مطلب ہے کہ میں تیر چلاؤں گا تو آپ سے مقابلہ کروں گا, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. فوراً انہوں نے تیر کمان رکھ دی کہ نہیں حضور یہ نہیں ہو سکتا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی دسترخوان لگتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے تو جب تک آپ ہاتھ نہ لگاتے, آپ کھانا شروع نہیں کر دیتے کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. ایک صحابی تھے ابو محذورہ, انہوں نے سامنے کے بال اتنے رکھ لیے تھے, اس کو امامے وغیرہ میں چھپا کے رکھتے ہوں گے, کہ وہ گچھا بن گیا تھا, وہ کھولتے تھے تو زمین تک آ جاتے تھے بال. کسی نے پوچھا کہ یہ بال اتنے کیوں بڑھا لیا آپ نے، زمین تک آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور نے ان بالوں کو محبت سے، پیار سے پکڑا تھا، اس دن سے میں نے ان بالوں کو کاٹنا بند کر دیا. یہ محبت کی دنیا ہے سر. آج کل ہم لوگ یہ سب باتوں کو بیکار سمجھتے ہیں. تو جس کے نصیب میں جتنا حصہ ہوتا ہے ادب کا، احترام کا، اس کا نصیب اتنا ہی کھلتا ہے. حضرت ابو بکر کے جو والد تھے ابو قحافہ، ماشاءاللہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے، لیکن جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ایک مرتبہ انہوں نے حضور کے بارے میں بہت سخت الفاظ، نازیبہ الفاظ کہہ دیے. سنتے ہی ابو بکر نے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا. تو انہوں نے جو ہے حضور سے اس کا ذکر کیا. تو حضور نے پوچھا کیوں بھائی تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ تو فرمایا حضور آپ کے شان میں نازیبہ الفاظ انہوں نے کہے. اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں سر اڑا دیتا تھا. اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی ان کے سامنے. اس پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اس واقعے پر آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسے لوگ کہیں نہیں دیکھو گے. یہ صحابہ ہیں حضور کے جو ایمان رکھتے ہیں آخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ان کو کبھی اللہ اور رسول سے جو مخالفت کرے اس سے یہ دوستی بالکل نہیں رکھ سکتے. یہ لوگ ایسے ہیں. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم، حضور کی مخالفت کرنے والا چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان کے ہوں، حضور کے مخالف سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، محبت نہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اپنی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بخشی ہے، تائید کی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرنے والے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہونے والی ہے. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، انشاءاللہ ابھی بات ختم ہو جائے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے الزام لگا دیا. ایک مہینے تک پورے شہر میں حضرت عائشہ کی عزت کے بارے میں گفتگو چلتی رہی، حضور کے لیے بہت تکلیف کی بات تھی. تو پہلی مرتبہ حضرت عائشہ سے حضور ملنے کے لیے آئے تو فرمایا کہ دیکھو غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. وہ کیا کریں گی، کیا کہیں گی بیچاری؟ وہ انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے اپنے ابو سے کہا، ساتھ میں ابو بکر بھی تھے، کہ میری طرف سے آپ جواب دیجئے، اشارہ کیا. تو حضرت ابو بکر کو یقین تھا، اپنی بیٹی کو جانتے تھے اچھی طرح، کہ میری بیٹی بے قصور ہے، پاک دامن ہے، اور بیٹی کی عزت کا مسئلہ تھا. باپ کتنا بے قابو ہو جاتا ہے اگر بیٹی پہ کوئی الزام لگائے تو، کتنا غصہ آتا ہے، کتنا جوش میں ہوتا ہے. لیکن حضور کے ادب کا غلبہ ان کے اوپر ایسا تھا کہ جب حضرت عائشہ نے اشارہ کیا کہ آپ میری طرف سے جواب دیجئے، تو ان کی زبان سے اتنے نکلا کہ میں نہیں جانتا میں کیا بولوں، اس سے زیادہ نہیں بول سکے، بیٹی کی تائید میں نہیں بول سکے حضور کے ادب کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی ساتھ میں کھڑے ہو جاتے تھے. نسائی کی روایت ہے. امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا کہ دو شخص حاضر ہوئے، آپ سے نشانیاں پوچھی آپ کی نبوت کی، آپ نے جب جواب دیا تو آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو بوسا دیا اور گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرت زرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وفد عبد القیس جو آیا، ایک مشہور واقعہ حدیث، عبد القیس قبیلے کا جو وفد آیا تو اپنی سواریوں سے اترتے ہی وہ لوگ آئے اور آپ کے مبارک ہاتھ اور پاؤں کو ادب اور محبت سے چومنے لگے. یہ روایت احمد اور ابو داؤد میں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابن عمر جو حضور کے بیٹے تھے، بہت بڑا مقام، بڑے محدث تھے وہ، بلکہ خلیفہ بننے کے لائق تھے، اس لیے کہ حضرت عمر نے اپنے بعد خلیفہ کی لسٹ میں جو تیار کی ہے ان کو بھی رکھا تھا. تو ابن عمر کہتے ہیں، ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آتے تھے تو حضور کے جو بیٹھنے کی جگہ ممبر پہ ہوتی تھی اس کو ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پہ اس کو پھیرتے تھے. اب یہ جو آخر کی جو ادا ہے نا, اس کو ہم بہت بے تکلف سے بدعت ہے یہ وہ بولتے رہے, تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اس کی تفصیلی بحث تو میں نے نہیں پڑھی ہے علماء کے پاس, اس لیے بارے میں رائے نہیں دے سکتا میں, لیکن حدیثیں بتا رہی ہیں کہ لوگوں نے ہاتھ کو ہی بوسا دیا, پیر کو ہی بوسا دیا, اور آپ کی بیٹھی ہوئی جگہ کو چھو کے ہاتھ ملتے تھے حضرت ابن عمر جیسے محدث صحابی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتوحات ہوئی, پورے صحابہ کے وظیفے مقرر کیے بیت المال کی طرف سے ماہانہ اتنے, تو حضرت ابن عمر کو جو آپ کے بیٹے تھے اور بہت بڑا مقام رکھتے تھے, ان کا وظیفہ رکھا 3000, اور نوجوان ایک تھے حضرت اسامہ, ان کا وظیفہ رکھا 5000. حالانکہ ابن عمر علم کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتے تھے. تو ابن عمر نے کہا, ابا جان آپ نے میرا وظیفہ 3000 رکھا اور اسامہ کا وظیفہ آپ نے 5000 رکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جتنا پیارا اللہ رسول کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا محبوب اسامہ تھے اور اسامہ کا باپ تھا, اس سے زیادہ پیارے تم نہیں تھے, تمہارا باپ نہیں تھا. حضور ان کو چاہتے تھے اس لیے میں نے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا. تو بہرحال بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضور کے ادب میں صحابہ کرام ڈوبے ہوئے رہتے تھے. اس لیے اسلام کی تہذیب ادب سکھاتی ہے بڑوں کا, اور حضور کا بھی بہت احترام ہمارے اندر ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.